مرخا 16 شوال المکرم 426 ہجری مطابق 18 نومبر سن 2005 عیسوی، سورہ حاقہ شریف آیت نمبر 25 و 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عن مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين، لا غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ بك العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا تو اس کے پہلی والی درس میں جنتیوں کا بڑا خصوصی ذکر کیا گیا تھا اور اس سے پہلے جو قومیں ہلاک کر دی گئی تھیں اپنے زمانے کے انبیاء و مرسلین کی دعوت کو ریفیوز کرنے اور اس کا انکار کرنے کی بنیاد پر ان کا حوالہ اور ریفرنس دیا گیا تھا اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے یہ اسٹائل ہے قرآن کی کہ قرآن جب بھی کہیں جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے مقابل میں جہنمیوں کا ذکر ضرور کرتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جہنمیوں کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے پھر جنتیوں کا ذکر اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنتیوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے پھر جہنمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں اہل جنت کا ذکر پہلے ہو گیا اب جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے رونگٹے کھڑے ہو جائے روح لرس جائے اتنا خوفناک منظرنامہ ہے اہل جنت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جس کا نام ہے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس سے کہا جائے گا لے پڑھ, جب پڑھے گا تو اوپر جو کتاب اس کو ملے گی اس کے اوپر برائٹ روشن جگمگاتے حرفوں کے ساتھ اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی, اور اندر سے کچھ کالا کالا جھلک رہا ہوگا تو ڈر جائے گا. اور اس کے بعد جب وہ پڑھ چکا ہوگا تو لرز رہا ہوگا ہمارے خوف کے. امام قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر بیان فرمایا, حدیث نقل ہو چکی ہے لاسٹ ویک. تو رب کریم فرمائے گا اچھا تو ڈر رہا ہے تو چل میں نے اس کو معاف کر دیا سب کچھ, اور اب جو کچھ نیکیاں تیرے نا اس کا ضعف دو گنا تین گنا چار گنا کئی گنا تیرے تجھ کو ملے گا. ابھی برخلاف اس کے جو جہنمی ہوں گے خصوصیت ساتھ غیر مسلمین کفار و مشرکین, ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیصلہ ہوا جو ہی نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ سمجھ جائے گا کہ اب معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے, اب جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اسی لیے دعا مانگنی چاہیے, وضو بناتے وقت کی دعائیں ہیں سب, شروع کرنے سے لے کر کے پیر دھلنے تک ایک ایک عضو کی دعا ہے, ایک ایک عضو دھونے کی دعا ہے. جب دایاں رائٹ ہینڈ دھوئے تو پڑھے اللہم اعطنی کتابی بیمینی, اے اللہ مجھے میرا کتاب میری میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما. جب بایاں ہاتھ دھوئے تو پڑھے اللہم لا تعطینی کتابی فی شمالی, اے اللہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دے. ہر چیز کی دعا ہے. ناک دھوئے تو دعا پڑھے اللہم ارحنی رائحت الجنہ فلا ترحنی رائحت النار, اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنانا جہنم کی بدبو نہ سنانا. منہ دھلے پڑھے کلی کرے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے اللہ تیرے ذکر و شکر قرآن پاک کی تلاوت پر میری مدد فرما. اس طرح سے ہر عضو دھونے کی دعا ہے, اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب کریم داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اپنی زبان میں مانگیں, آپ اردو میں مانگیں انگلش میں مانگیں, اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرما. کفار و مشرکین اور مرتدین کی طرح سے بائیں ہاتھ میں نہ عطا فرما. یہاں شمال کا لفظ آیا ہوا ہے, اور سورہ انشقاق میں آیا ہوا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے پیچھے دیا جائے گا. دونوں طریقے ہیں, ہو سکتا ہے بائیں ہاتھ میں دے کر کے ہاتھ گھما دیا جائے, ہٹ دیا جائے بے دردی سے, اس لیے کہ وہ فرشتہ جو اب حشر کے میدان میں جن سے سابقہ ہوگا گنہگاروں کو, وہ تو ایسے اللہ کے حکم پر مامور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتا ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتے. سورہ تحریم 28 پارے میں یہ بات آ چکی ہے, علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, ان کے اوپر بڑے سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں, اللہ تبارک و تعالی جو کہتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے, وہی کرتے جو اللہ فرماتا ہے. اب تو حشر کے میدان میں کوئی مروت نہیں ان کے ساتھ. دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ دنیا میں نیکی کرو, برائیوں سے بچو, جرم کا ارتکاب نہ کرو, گناہوں سے دور رہو, تو دنیا میں تو برائیاں کی، گناہ کیا، جرم کیا، توبہ بھی نہیں کی. توبہ کر لی ہوتی تو اللہ معاف فرما دیتا، اس لیے کوئی معاف فرمانے والا ہے. قرآن کہتا ہے نا، ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين لهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. جلد ہی کافر اس بات کو پسند کریں گے، کاش وہ اسلام لائے ہوتے. محبوب چھوڑ دو ان کو، دنیا داریوں میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے مکانات کافی، پیسے والا بزنس، لگژری لائف، چھوڑ دیجیے اسی لاہور لائف میں پڑے رہیں. یہ آخرت میں ان کو ان کا عذاب دیا جائے گا. اللہ جل شانہ سے ہمیشہ، دنیا تو جو ہے وہ تو گزر جائے گی یار، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، روزی تنگ ہے جب بھی کٹ رہی ہے، بیمار ہو جب بھی کٹ رہی ہے، گاڑی میں پیدل جا پہ جا رہے ہو جب بھی کٹ رہی ہے، کٹ رہی کہ نہیں کٹ رہی ہے، سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے رات ہو جاتی ہے، زندگی کا ایک دن گزر گیا، ایسے گزر جائے گی، یہ تو گزر جائے گی. مشکل وہاں ہے، وہاں گزرنا بڑا مشکل ہے. تو اب جب اس کو دیا جائے گا کافر کو، اس کا نام ہے یامال، نام قرطبی نے اس سلسلے میں پھر ایک حدیث نقل کی ہے، اسی کا یا تو بقیہ حصہ ہے. کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو کتاب دی جائے گی تو وہ سیاف جب وہ کتاب نسبت بخط اسمت کی بات حسنات وہ فی ظاہر سجاد، اس کو ایک کالی کتاب دی جائے گی جس کی رائٹنگ، جس کی تحریر بھی کالی کالی ہوگی، اور بظاہر اس کے اندر نیکیاں محسوس ہوں گی، اس کے ظاہر میں برائیاں ہوں گی. تو وہ کتاب میں جب شروع کرے گا تو نیکیوں سے شروع کرے گا، فیبدأ بالحسنات، اور یہ گمان کرے گا کہ نیکیاں تو ہیں یار، نجات تو مل جائے گی مجھ کو. فَإِذَا بَلَغَ آخَرَ الْكِتَابِ وَجَدَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَسَنَاتُ وَقَدْرُ الْمُتَلَائِمِ، جب وہ اپنی کتاب کے آخری حصے میں پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا یہ تیری نیکیاں تھی نا، اب اس کو رد کر دیا جا رہا ہے، یہ برباد کیا جا رہا ہے، ختم. کفار و مشرکین کے لیے تو قرآن نے اس سے پہلے کئی جگہ بیان فرمایا ہے، 13ویں پارے میں بیان فرمایا ہے کہ کفار و مشرکین جو یہ رفاہی کام کرتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام، اور جو ہے ایمان کی بنیاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد ہی سب کسی بھی رفاہی کام کی جزا اور سزا ہے. تو اب اگر کوئی کافر کتنا بڑا بھی رفاہی کام کر جاتا ہے تو اس کی کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ جیسے راکھی کا ڈھیر ہو اور ہوا چلے تو اس کو اڑا کر کے ختم کر دیتی ہے. اور دوسری جگہ سورہ نور شریف 18ویں پارے میں فرمایا کسراب بقیت یحسب الظمآن ماء، جیسے دور سے لہلاتا ہوا دریا محسوس ہوتا ہے اور جب قریب جاتا تو کچھ بھی نہیں. یہ مثال دیا ہے کہ بڑا کام کیا ہے، بڑا رفاہی کام کیا ہے، بڑی ہیلپ کی ہے لوگوں کی، مگر کافر ہے، مومن نہیں ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو نیکیوں کا ایک امبار اکٹھا کر لیا ہے، لیکن کیا ہے وہ؟ سراب ہے، سراب، کہ دور سے لہلاتا دریا دیکھتا ہے اور جب قریب پہنچتا ہے کچھ نہیں. آپ روڈ پر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو گرمیوں کے دنوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور سے پانی کھڑا ہوا، گاڑی جو بڑھتی جاتی ہے روڈ ہی روڈ رہتا ہے، پانی کا دور تو پتہ ہی نہیں. یہی صورت حال اس کی. تو نیکیاں اس نے کی سمجھے گا سین جو، اب تو سین جو نجات پا جائے گا، مگر فرمایا جائے گا کہ کیونکہ تو ایمان نہیں لایا تھا لہٰذا اب تیرا سب کچھ رد کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جائے، اس کا غم اتنا بڑھ جائے گا اور مایوسی ایسی ہو جائے گی کہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اب دوسرا ورق الٹے گا تو میں یہ قلب کتابوں کا یقرا سی آتی، اب اپنی برائیاں پڑھنا شروع کرے گا. فلا زاد الا حزنا، جو جو پڑھتا جائے گا اس کا غم بڑھتا جائے گا، ہر ایک برائی نگاہوں کے سامنے آئے گی، کفر کی، شرک کی، بدعات کی، گناہوں کی، ہر برائی. اور اس کے بعد اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جائے گا. جب آخر کتاب میں پہنچے گا, اعمال نامہ آخری پڑھ رہا ہوگا, تو اس سے کہا جائے گا ہادھی سجیاتک وقد ضعفت علیک, یہ تیری برائیاں ہیں, اب ان برائیوں کو دو گنا تین گنا چار گنا کیا جا رہا ہے. یہ تیری برائیاں تھیں, بالکل وہی حال, وہ نیکیاں تیری تھیں بندے مومن سے, یہ تو نے نیکیاں چھوٹی چھوٹی کی تھی نا, ان نیکیوں کو ہم کئی گنا کر دے رہے, تو خوش ہو جائے گا. اور اس کافر سے کہا جائے گا یہ تیری برائیاں تھیں, تو سمجھتا تھا کہ ایک ہی برائی ہے, نہیں اب یہ برائیاں کئی گنا کر دی جا رہی ہیں. کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دم مایوس ہو جائے گا. فَيَعَذِّبُ لِلنَّارِ وَتُرَزُّقُ عَيْنَاهُ وَيَسْوَدُّ وَجْهَهُ, اس کے لیے جہنم ہوگا, جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, اس کی آنکھ نیلی ہو جائے گی, بلو ہو جائے گی, اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. وَيَكْسَى سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ وَيُقَالُ لَهُ إِن تَلِكْ إِلَى أَصْحَابِكَ وَآخِرُهُمْ أَنَّ لِكُلِّ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ مِثْلَ هَٰذَا. تو اس کے بعد اس کو القطرہ, ڈامر, کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو, کیا کار, اس کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. اور اس کے بعد کہا جائے گا اب تو لوٹ کر کے جا اپنے جیسوں کے پاس اور ان سے کہہ دے کہ جو میرا حشر ہے یہی تم لوگوں کا بھی ہونے والا ہے. برخلاف اس کے بندے مومن جنتی جو تھا, اس سے کہا جائے گا کہ یہ لے تیرا نام ہے اعمال اور لوٹ کر کے اپنے گھر والوں کے پاس جا اور ان سے بتا دے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا, یہ کرم کیا, یہ فضل کیا, مجھ کو بخش دیا ہے, اور جس نے دنیا میں مجھ جیسا اچھا عمل کیا ہے, اللہ کی ذات پر ایمان, اس کے رسول کی ذات پر ایمان لایا, برائیوں سے بچا, نیکیاں کی, توبہ کیا, استغفار کیا, تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. یہ تو اب یہ صورتحال ہو جائے گی. تو جب اس کو نام اعمال دے دیا جائے گا, نام اعمال دیے جانے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کہے گا کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا, یعنی اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. اتنی برائیاں اس کے اندر ایک بھی نہیں چھوٹی ہے. کسی کو قرآن نے کہا ہے نا سورہ زلزال شریف میں, یومئذ جزاء الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انسان اشتات گرو در گرو ہو جائے, اور اس کے بعد پھر جب ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا, انہیں دیا جائے گا, تو جو ایک ذرہ بھی نیکی کیا ہوگا یرا دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ برائی کیا ہوگا یرا دیکھے گا. بچنا نہیں ہے, زندگی میں اگر بندہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور بچ جائے گناہ سے, عذاب سے بچ جائے. تو اب جب اس کو دیا جائے گا تو پہلی تمنا اس کی ہوگی کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جائے, ولم ادری ما حساب ہی ہے, اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتھا کانت القاضیہ, ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی, موت آ جاتی, مر جاتا میں, چھٹی مل جاتی. یا ایک پہلی موت جو آئی تھی اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی نہ ہوتی, وہی معاملہ ختم ہو جاتا. ہم تو اس کا انکار کرتے آئے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں. اہل مکہ کفار و مشرکین کا بنیادی عقیدہ, اسی عقیدے کو بار بار قرآن چوٹ لگا رہا ہے.
اسی عقیدے کو ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ تم جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں, اس کو نکال دو زندگی سے, دماغ سے, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ماغ میں آدمی مالی ہے,
میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال, حالانکہ آدمی سلطانی ہے, میرا سب زور جاتا رہا. یہ اس وقت کہا جائے گا, بڑا مالدار تھا, مالوں پر اتراتا تھا. یہ حکم اصل میں اشارہ ہے دراصل ولید بن مغیرہ کی طرف, اس لیے کہ ولید بن مغیرہ جس کا ذکر سورہ نون شریف کے اندر ہو چکا ہے, وہ ذرا بڑی فیملی بھی تھی اور ذرا مالدار بھی تھا, وہ تو بڑا مغرور ہو گیا تھا وہ, اور اپنے غرور کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کیا کرتا تھا. تو اشارہ اسی کی طرف ہے, لیکن ہر مالدار جو اپنے مال کے غرور میں اسلامی قدروں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. اور حلقان سلطانیہ, میرا زور سب جاتا رہا. سلطان کا معنی کبھی زور بھی ہوتا ہے, کبھی دلیلیں بھی ہوتی ہیں. یہ اشارہ ہے کفار و مشرکین میں تھے ان لوگوں کی طرف جو بڑی دلیلیں دیا کرتے تھے رسول کریم کے خلاف, اور اشارہ عام لوگوں کی طرف ہے. کوئی بھی جو بد مذہب ہو, جو اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں دلیل کی کمزوری کے باوجود چرب زبانی یا دلیل کی قوت کی بنیاد پر میں کامیاب ہو گیا, میں نے فلاں کو شکست دے دی, اپنی گمراہی پر میں غالب آ گیا, میری گمراہی پھیل رہی ہے, میرا کفر پھیل رہا ہے, میرا شرک پھیل رہا ہے, میری دلیلیں بڑی قوی ہیں, تو اس دن کہے گا دنیا میں تو میں نے بڑی دلیلیں دی تھیں, آج میری دلیلیں کیا ہو گئی. یاد رکھیں کہ دلیل کی قوت اور دلیل کی کمزوری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. بات وہی ہے کہ جو حق ہو اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے قبولیت کا درجہ مل جائے اس کو, بس بندہ قبول کر لے. دلیلیں کمزور بھی ہوتی ہیں, دلیلیں مضبوط بھی ہوتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر کی دلیل مضبوط ہو جائے اور بظاہر اسلام کی دلیل کمزور لگتی ہو, لیکن حقیقت کمزور نہیں ہو. کیا مطلب, اس کی قوت کے مقابل میں اسلام کی دلیل کو چھوڑ کر کے آدمی کفر اختیار کر لے گا؟ ہرگز. جہاں پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سے اگر کسی سے بحث و مباحثہ اور آپ کے مسلک کے تعلق سے, آپ کے دین کے تعلق سے, تو آپ کبھی اپنی دلیل کی کمزوری پر اگر قابو نہیں پا رہے ہیں تو یا تو اس کی بات نہ سنیے, اور سن بھی لیجیے اگر مان لیا تو آپ کے دل کے اندر جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں پیدا ہونا چاہیے. اگر جہاں آپ کے ایمان کے بارے میں کچھ شک پیدا ہوا, آپ کا ایمان ساتھ چھوڑ دے گا. آج کل یہ ہے نہیں, لوگ جاہلانہ بات چیت کرنے کے بعد کہتے ہیں جیسا ہمارے ماں باپ نے سب کیا, وہ سب جاہل تھے, ہمارے ماں باپ نے سب کیا, وہ سب جاہل تھے. اسلام تو ہم نے اب سیکھا ہے, امریکہ میں آنے کے بعد ہم نے اسلام سیکھا ہے, اس سے پہلے تو ہم جانتے بھی نہیں اسلام کیا چیز ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں, یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. دلیل کی قوت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فوراً رجوع کیجیے اپنے پرانے لوگوں کی طرف. ہمارے آبا و اجداد اسلافے کے بارے میں کرتے چلے آئے ہیں, وہی حق ہے. ہمارے پاس دلیل کی قوت نہیں ہے نا صحیح. امام رازی کے پاس شیطان آیا, 300 دلیل اللہ کی توحید میں پیش کرتے رہے, وہ پیش کرتے رہے, دلیل ختم ہو گئی. موت کا وقت, نزا کا وقت, دلیل ختم ہو گئی. آپ کے شیخ کریم مرشید بحق حضرت سیدنا نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ وضو بنا رہے تھے, اور وہی سے اٹھا کر کے جو بدنا لوٹا مارا ہے پھوٹ گیا, اور وہی فرمایا عالم جلال میں راضی کہہ دے میرا رب بغیر دلیل ہے. تو دلیلیں شکست کھا جاتی ہے, عقیدہ شکست نہیں کھانا چاہیے, عقیدے کی شکست نہیں ہونی چاہیے. یہ حلقہ آمنی سلطانی ہے, میری دلیلیں کیا ہوگی, آج میری دلیلیں کام نہیں آ رہی, زبان پر تالا لگا ہوا ہے. اب اس کے بعد تیور دیکھ رہے ہیں, خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. یہ عالم غضب ہے, حد سے زیادہ خطرناک تیور ہے. پکڑو اس کو, خود پکڑ لو اس کو, پکڑ لو, جکڑ دو اس کو, زنجیر ہوگی. قیامت کے میدان میں کوئی کام نہیں آ رہا, سب کی نفسی نفسی لگی ہوئی ہے. اس وقت اللہ جل شانہ کا یہ قہر سے بھرا ہوا انداز, خودو پکڑ لو اس کو, فغلو زنجیریں پھینکا دو اس کو, فمل جہیما تلو پھینک اٹھا کر جان لو. اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا, پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پلو دو. 70 ہاتھ زنجیر, 70 ہاتھ کی زنجیر, اسے سوئی نہیں اس میں کپڑے میں چبوئی جاتی ہے, دھاگا ہلتا چلا جاتا ہے, یہ صورتحال. پلو دو اس زنجیر کو, وہ زنجیر کیسی اللہ بہتر جانتا ہے. ذراع اس کو بولتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ ترجمہ کرتے ہیں, کچھ لوگ گز ترجمہ کرتے ہیں. ذرا 70 گز, بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا ہاتھ, بعض لوگوں نے کہا فرشتوں, اگر فرشتوں کا ہاتھ معاملہ بہت ہی خراب. ایسے بھی اگر اپنا ہاتھ لے لیا جائے, 70 ہاتھ کوئی معمولی بات ہے, 70 ہاتھ کی زنجیر اگر کسی شخص کے بدن میں چوہو کر کے پروئی جائے جس طرح سے کپڑا سلا جاتا ہے, کیا صورت ہوگی؟ اس کی توضیح فرمائی ہے حاشیے کے اندر, اس میں تفسیر کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ زنجیر کا حال کیا ہوگا. فرمایا گیا ہے قال مقاتل لو ان حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص. وہ زنجیر, وہ لوہے کی زنجیر, وہ چین, اس کی ایک کڑی, صرف ایک کڑی اس کے بارے میں حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کسی بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے, ایک کڑی کی بات, کوئی زنجیر کی بات نہیں ہے, ہمالیہ جیسے پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو جیسے راگا پگھلتا ہے پورا پہاڑ پگھل جائے. ایک صرف ایک حلقہ اس کا, وہ زنجیر ہے. فرمایا گیا ہے انہا وجاء في الخبر انها تدخل من دبره وتخرج من منخره وفي خبر آخر تدخل من فيه وتخرج من دبره. یہ زنجیر اللہ کے پیچھے کے مقام سے داخل کی جائے گی اور نرخرے سے نکال دی جائے گی, ایک قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ منہ کے اندر سے داخل کی جائے گی اور مقام پیچھے کا مقام کے سوراخ سے باہر نکال دی جائے. اللہ بچائے, اپنا کرم عطا فرمائے. یہ ہے ڈال دو اس کو جہنم. فرمایا گیا ہے انہ کانا لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, جس کے دو بڑے جرم بیان کیے گئے ہیں, اس کافر کے دو بڑے جرم, اس مجرم کے دو بڑے جرم بیان کیے گئے. نمبر ایک کہ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لایا تھا, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا. یہ دو بڑا جرم ہے جس کی بنیاد پر اتنا بڑا عذاب. کیا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا تھا, یہ اللہ کے اوپر بلیو نہیں رکھتا تھا, یہ اپنے بتوں کو تو پوجتا تھا, اس کی عبادت کرتا تھا, مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. اور نمبر دو اتنا بڑا بخیل کنجوس مکھی چوس تھا کہ مسکینوں کو کھانا تک نہیں کھلاتا تھا. یہ بہت بڑا جرم ہے, یقین کیجیے. اس کا ذکر ابھی سورہ مدثر شریف میں بھی آئے گا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے, تو اس میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا تھا. یاد رکھیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا یتیموں کو کھانا کھلانا، پریشان حالوں کو کھانا کھلا دینا، ان کا پیٹ بھر دینا، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو چونکہ ولید بن مغیرہ، جب میں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ اتنا بڑا مکھی چوس تھا، کنجوس تھا، کہ وہ کسی بھی غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ دو جرم بیان کیے گئے ہیں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، حمیم سچا دوست، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخ کا پیپ، اور اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کا۔ یہ دنیا میں جب کسی کو نہیں کھلایا، خود تو کھایا، یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں، کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ بعض قبائل ایسے تھے کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے اس عزت و آبرو کی بنیاد پر، اور کچھ ٹرائبس ایسے بھی تھے کہ جو اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن نے تین جگہ، اس سے پہلے دو جگہ کیا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم، اپنے بچوں کو روزی کی تنگی کی بنیاد پر قتل نہ کر دو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اس کو بھی روزی دیتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عجیب سی بات ہے، گھر میں بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے، ایک قبیلہ یہ بھی تھا کہ اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، کیوں؟ یہ ہماری روزی کھائے گا۔ اسلام نے اس نظریے کو باطل کر دیا، عبادت قرار دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کما کر کے اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے کنبہ کی پرورش کرتا ہے تو ایک ایک سیکنڈ اس کا عبادت میں شمار ہوگا، اتنا جان لیجیے، ایک ایک دانا اس کا عبادت ہے، ایک ایک قدم جو اٹھائے گا اس کا عبادت ہے۔ اس لیے کہ حلال روزی کے حصول میں سرگردہ ہے، پھر رہا ہے، پریشان حال ہو رہا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو حلال روزی کھلا سکوں، بہت بڑی عبادت ہے یہ، اس لیے کہ اسی پر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دنیا میں تو نہ کھایا نہ کھلایا، خود ہی کھاتے رہے، سمیٹ سمیٹ کر رکھتے رہے، تو اب یہاں تم کو کون دے گا؟ اب اس کے بعد یہ بھوکا ہوا جہنم میں، اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤ، اللہ اکبر۔ غسلین، غسل سے بنا، غسل معنی کسی چیز کا دھونا، اور غسلین جو بہت چیز دھو دی جائے، نچوڑ دی جائے، تو اب جہنمیوں کے اندر باہر جو کچھ بھی دھلا جائے گا جہنمی پانی سے، وہ نیچے جا کر کے جمع ہوگا، وہی پلایا جائے گا۔ یہ اللہ اپنے کرم سے حضور کی امت کے مسلمانوں کو بچا لے، بلکہ سارے مسلمانوں کو بچا لے۔ بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہ ایسے نہیں کہ تیری نعمتیں کھا سکیں، مگر مولا تو دنیا میں بھی نعمتیں کھلا رہا ہے، آخرت میں بھی اپنی نعمتیں کھلا، اور اس قسم کی ساری جو کیفیتیں عذاب کی بیان فرمائی گئی ہیں، ان سب سے ہم سب کو، حضور کی پوری امت کو، مسلمانوں کو بچانے والی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا گیا ہے، وَلَا قَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ السَّائِلُ مِن جُرُوحِ مُخْرُوجِهِمْ۔ غسلین کیا چیز ہوگی؟ غسلین کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا پیپ ہوگا جو ان کے زخموں سے اور ان کی شرمگاہوں سے رس کر کے، نچڑ کر کے، دہ کر کے جمع ہوگا، وہ بھی پلایا جائے۔ اللہم انا نعوذک من عذاب النار ومن غسلین۔ تو اب دنیا میں جو سن کر کے آئے اس کا بدلہ یہاں چکھ لو، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کا، بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جنتیوں کا ذکر پہلے، جہنمیوں کا ذکر بعد میں، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد پھر پیرائے بیدان بیان بدل رہا ہے، اور اہل مکہ کی طرف سے خطاب ہو گیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے بات رہے ہیں۔ اب خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اشارہ کیا گیا ہے اہل مکہ کی طرف،
اہل مکہ کا ایک بنیادی اعتراض حضور کے تعلق سے یہ تھا کہ یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی جن انہیں بتاتا ہے پڑھاتا ہے. ایک جگہ ہے 14ویں پارے سورۃ النحل شریف میں یہ آیا ہوا ہے کہ کوئی عجمی غلام ان کو جو ہے وہ تیار کر کے دیتا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں. ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کوئی جن نے اس باتوں کو سکھا دیتا ہے، وہ یہی بس بیان کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، انداز دیکھ، فلا اقسم قسم ہے، یہ قسم کون یاد فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے. اور قسم اسی وقت یاد کی جاتی ہے کہ جب کوئی چیز کی اہمیت بیان کر رہی مقصود ہوتی ہے. قسم ہے، فلا اقسم قسم ہے، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. تبصرون یا اہل مکہ، وما لا تبصرون، اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو یا اہل مکہ، کیا چیزیں دیکھتے ہو اور کیا چیزیں نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھتے تو یہ ہو کہ محمد ابن عبداللہ ہے، قرآن اتر رہا ہے، تختیوں پر لکھا ہوا تم نے دیکھ لیا، پتھروں پر لکھا ہوا دیکھ لیا، جلدوں پر لکھا ہوا دیکھ لیا، لیزر اسکن پر تم نے لکھا ہوا دیکھ لیا، پتیوں پر لکھا ہوا دیکھ لیا، یہ تو تم دیکھتے ہو. اور تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ محمد عربی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہو، اس کی بھی قسم، اس کی بھی قسم. اور جو تم نہیں دیکھتے ہو اس کی بھی قسم. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، پھر آسمان دنیا سے حتم ضرورت جبریل امین علیہ السلام حضور کے پاس دے کر کے آتے ہیں، جبریل کو تم نہیں دیکھتے ہو، جبریل کی تلاوت کو تم نہیں دیکھتے ہو. جبریل کیسے رسول کریم کے پاس تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ قیامت شریف میں بات آئے گی، جبریل امین آ کر کے تلاوت کرتے تو اللہ کے رسول تلاوت کرتے تو تیزی کے ساتھ پڑھتے، جلدی جلدی کی بھول نہ جائے. لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. رب کریم نے دیکھا میرا محبوب بڑا مشقت میں پڑ جاتا ہے، جلدی جلدی محبوب پڑھتے ہیں کہ بھول نہ جائے. تو محبوب کا مشقت میں پڑھنا، اب اسی لیے میں کہتا ہوں یار قرآن پاک ہو کر امام احمد رضا کے اینک لگا کر کے پڑھی جائے، یا صاحب روح البیان کی اینک، یا مولانا روم کی اینک لگا کے پڑھی جائے، یا قاضی ایاز کی اینک لگا کر کے، یا حضرت امام جلال الدین سیوطی کی اینک لگا کے، یا امام غزالی کی اینک لگا کے پڑھی جائے، تو قرآن کے اندر وہ سپارے ہیں کہ اللہ اکبر، شہپارے ہیں، سپارے ہیں کہ اللہ اکبر. جب بھی مشقت کی بات آئی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے آسانی عطا فرما دی. دیکھو یہاں پڑھنے کی بات آئی نا، حضور مشقت میں پڑ جاتے تھے تو اللہ نے رنجی پیدا کر دی. لا تحرک بھی لسان کا، میرے محبوب اپنی زبانوں کو بار بار تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیجیے، لتعجل بھی اجرت کے ساتھ، ان علینا جمع ہو قرآن ہے، اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ، فلجا کرانا ہو فتب قرآن، اگر ہم پڑھ لیا کریں تب تم پڑھا کرو. اور ادھر دیکھو رات کو اللہ کے رسول اتنا عبادت کرتے تھے کہ پائے مبارک ورم کھا جایا کرتا تھا، تو اللہ نے فرما دیا میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام تو کیجئے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن الا قلیلا کم کر دیجیے. آپ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، مجھے میری رحمت اسے برداشت نہیں کر پا رہی ہے میرے محبوب. یہ انداز ہے، یہ انداز اہل سنت و جماعت کا. اب اگر کسی کا دل ہی سیاہ ہو تو میں کیا کروں گا یار؟ اسی لیے کہتا ہوں میں ترجمہ پڑھو تو سیدی یا اعلی حضرت کا، اور اعلی حضرت کے عشق کی اینک لگا کر کے جب اس ترجمے کو پڑھو گے نا، کنز الایمان، تو کنز معنی خزانہ، ایمان کا خزانہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اسٹور 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 کنز الایمان، اور اس کی شرح جو خزانہ عرفان، کنز معنی بھی خزانہ اور خزانہ معنی بھی خزانہ، اس کی جمع خزائن ہے. تو صدر الفاظر کی تفسیر صحیح جا رہا ہے، ترجمہ پڑھتے جاؤ گھر میں قرآن پاک، صرف اعلیٰ ترجمہ رکھا کرو اور کسی کا ترجمہ نہ رکھو، پڑھو اعلیٰ حضرت کے عشق کے ساتھ پڑھا کرو گے تو حضور کی محبت. آج میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں بات آئی کہ یار
ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ حضور کی محبت کے حوالے سے اپنے گھر کو، گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو حضور کی محبت کی حدیثیں چن چن کے سنائی جائیں، چن چن کے سنائی جائیں. اس لیے کہ جب تک حضور کی شخصیت کا قد سامنے والے کی نگاہ میں بہت بلند نہیں ہوگا، اس وقت تک حضور کی نبوت و رسالت اور آپ کی تعلیم سے فیض نہیں پا سکتا ہے. یہ جان لیجیے، جب آدمی یہی سمجھ لے گا کہ وہ میری طرح جیسے وہ بھی کھاتے تھے، میں بھی کھاتا تھا، وہ بھی چلتے تھے، میں بھی چلتا تھا، تو اس کو کبھی بھی حضور کی تعلیم سے کوئی فیض نہیں مل سکتا ہے. حضور کی تعلیم سے اس کو فائدہ نہیں ہو پائے گا، کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. لیکن جب وہ یہ دیکھے گا کہ بے شک آدمی تھے وہ بھی، مگر ان کی آدمیت افضل آدمیت، ان کی انسانیت افضل انسانیت، ان کا قد سب سے اونچا، ان کی ذات بہت بلند، جب اس نظریے کے ساتھ حضور کو دیکھے گا، اب یہ سوچے گا کہ حضور نے یہ فرمایا پھر وہ کرنا چاہیے، تب اس کے اندر دین مضبوط ہوگا، اسلام کی اسٹرینتھ بڑھے گی. اور اگر اس نظریے سے نہیں ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ نماز ایک آرٹ ہے، روزہ ایک آرٹ ہے، بتاؤ کچھ نہیں، اس آرٹ سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سور کا گوشت بھی کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کلبل بھی جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز بھی کرتا ہے، اور یہ شوز ہوتے ہیں اس میں جا کر کے پارٹیسپیشن بھی کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اتنا برا کام بھی کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے حضور کے معیار کو سمجھا. اگر یہ جان لیتا کہ یہ قرآن جس ذات اقدس کے اوپر اترا ہے وہ ذات اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، داد خدا بزرگ تری قصہ مختصر، تو پھر قرآن پڑھتا تو لرز جاتا، حدیث پڑھتا تو لرز جاتا، حضور کے تعلق سے سوچتا تو لرز جاتا. اور وہی لرزنا دراصل اس کی کامیابی کی دلیل ہے. جب تک لرزے گا نہیں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں تو جو چیز تم دیکھتے ہو اہل مکہ اس کی بھی قسم کہ محبوب تلاوت کرتے ہیں، اس کی بھی قسم. محبوب نے کہا یہ وحی اتری ہے، اس کی بھی قسم. محبوب نے کہا یہ اللہ کا کلام آیا، اس کی بھی قسم. قرآن لکھ کر کے رکھا ہوا، اس کی بھی قسم. اور جو چیز نئی چیز نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم. وہ کیا ہے کہ جبریل امین محبوب کو اللہ کا کلام سنا کر کے یاد کراتے ہیں، اس کی بھی قسم. لوح محفوظ سے قرآن اتر رہا ہے، اس کی بھی قسم. اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کا بھیجنے والا ہے، اس کی بھی قسم. دونوں کی قسم، جو چیز نظر آتی ہے اس کی بھی قسم، جو نظر نہیں آتی ہے اس کی بھی قسم. اے اہل مکہ تمہارا اعتراض باطل اور غلط ہے. تم یہ کہتے ہو کہ محمد عربی جو پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ ان کا اپنا کلام ہے، کوئی عجمی غلام سکھاتا ہے، کوئی جن سکھا دیتا ہے، یا یہ کہ پہلے کی کتابوں سے ان کے کچھ دوست احباب کلیکشن کرنے کے بعد لا کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں، وہی پڑھ کر کے بتاتے ہیں. نہیں، انہ لقول رسول کریم، یہ جواب دیا جا رہا ہے. بڑا امتزاج جملہ ہے یہ. بے شک یہ قرآن کرم والے رسول سے باتیں ہیں. اما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. یاد آیا واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں تنگ کروں گا حضور کو، بہت تنگ کروں گا. گھر سے نکلے، تلاش کر رہے تھے کہ گھر سے نکلے حضور تو میں پھر پیچھا کروں، انتظار میں تھے، گھات لگائے بیٹھے تھے. حضور نکل کر کے تشریف لائے، حرم میں پہلے پہنچ گئے، عمر فاروق بعد میں آئے. حضور مشغول نماز ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا ذرا سنو تو، پڑھتے کیا ہیں؟ سنا تمہاری، بہت اچھا کلام ہے یار، یہ کسی شاعر کا کلام ہے. یہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کسی شاعر کا کلام ہے. اسی وقت اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان یقین رکھتے ہیں. ارے میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا اور میرے خیال کی نفی کر رہے ہیں یہ. پھر کہتے ہیں اچھا تو یہ کسی کاہن کی بات ہو سکتی ہے. کاہن ہوتا ہے اصل میں جو پریڈکشن کرتا ہو. زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ کچھ لکڑی لیتے, کچھ ہڈی لیتے, یہ لڑاتے لڑانے کہتے صاحب یہ پریڈکشن کرتے ہیں کہ صاحب فیوچر میں یہ ہونے والا ہے, اس کو کاہن بولتے تھے. تو کاہنوں سے مکہ والے بہت ڈرتے تھے. تو یہ کسی کاہن کا کلام ہے, فوراً تلاوت فرمائی. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, اور نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے, کتنا کم دھیان کرتے ہو لرز اٹھے ہو رہے ہو. میرے دل کے اندر جتنی باتیں آ رہی ہیں سب کی نفی کرتے چلے جا رہے, تو میرے دلوں کے حالات جانتے ہیں. نبی ہوتا ہی دلوں کے حالات جاننے کے لیے. اگر نبی دلوں کے حالات نہ جانے تو نبی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر کہا تنزیل من رب العالمین, اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے. بات ہی ایک بات مکمل ہو گئی, کنٹینیویشن ہے لیکن ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے. اب تم کہو گے اس کے بارے میں کہ محمد عربی کا کلام ہے؟ نہیں, نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے, نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. اس لیے کہ شاعری کی بنیادیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں, کاہنوں کی الٹ پھیر اس کے اندر نہیں پائی جاتی. قرآن جو کہتا ہے ایگزیکٹ کہتا ہے, حقائق کی روشنی میں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دو اور دو ملا کر کے چار ہوتا ہے, اسی طرح سے قرآن بیان کرتا ہے. جس طرح سے صبح کی تپیدی پھٹنے والی ہے اور صبح ہوگی یقینی ہے, اسی طرح سے قرآن جو کہتا ہے یقینی ہوا کرتا ہے. تو کاہن کی بات تھوڑی ہو سکتی ہے. تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کلام, اترا ہوا کلام. اچھا, ایک بات مکمل ہو گئی. لہذا اہل مکہ دماغ سے اس خناس کو نکال دو کہ یہ کسی اجنبی کا کلام ہوگا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا الْبَعْضَ الْأَقَاوِيلَ, اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے, پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے, پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. دوسرا اعتراض, یہ کلام محمد عربی اپنی طرف سے کہتے ہیں. ایک جواب دے دیا گیا. دوسرا جواب, اہل مکہ سنو, اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر وحی الہی کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو جانتے ہو اس کی رگ دل کاٹ دی جائے گی, ہلاک کر دیا جائے گا اس پیغمبر کو. اللہ کے کلام میں کسی طرح کی تبدیلی کا کوئی حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے, پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا ہے. اسی کو گیارہویں پارے میں بیان فرمایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتن بیان فرما دیا ہے کہ تم اہل مکہ کہتے ہو کہ قرآن کو بدل دیا جائے, قرآن کو بدل دیا جائے. یہ اختیار اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا ہے کہ میں قرآن کو بدل دوں. تو اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا جو خدا کی بات نہ ہوتی, خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بات کہتا, لاخذنا منہ بالامین, تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم بقوت بدلہ لیتے اس کا. ایک مطلب یہ جائے کہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہماری گرفت سے نکل نہیں سکتا تھا وہ. اور اس کے علاوہ ہم اس کے دل کی رگ ہی کاٹ کر کے رکھ دیتے, موت ہو جاتی اس کی. ہمام ان کو منحد حاجرین, پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. تو اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اسی کو قرآن نے سورہ نجم بیان فرمایا ہے, ان ہوا الا وحی یوحا, کہ جو کہتے ہیں یہ وحی الہی کہتے ہیں. یاد کر حدیث کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ میرے فرمان کو نہ لکھا کرو. صحابہ نے منع کر دیا, کچھ لوگ لکھتے تھے حدیثیں, کچھ لوگ لکھتے تھے, حضور نے منع فرما دیا تھا. اس لیے منع فرما دیا تھا کہ اگر میرا کہا ہوا بھی لکھا جائے گا اور قرآن ابھی وہی اتر رہی ہے وہ بھی لکھی جائے گی تو دونوں مکس اپ ہو جائے گا, لہذا حضور نے منع فرما دیا تھا. لیکن صحابہ پھر بھی لکھتے تھے. ایک روز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھ لیا کہ تم لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قریش نے مجھے منع کر دیا اور کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی وحی پاک اتر رہی ہے لہٰذا اگر تم اس کو بھی حضور کے فرمان کو حضور کے اقوال حضور کی باتوں کو لکھو گے تو وحی سے مکتب ہو جائے گا, غضب رسالت چہرے مبارکہ پر ظاہر ہوئے. فرمایا اکتب, لکھو, قسم ہے اس ذات پاک کی اس منہ سے سوائے حق سے کوئی بات نہیں نکلتی. لمبی تفصیلی گفتگو ہے, پھر نہیں ہونا, پھر میں اس کو اور بھی واضح کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی وحی ہے, اسی لیے وحی کی دو قسمیں کی گئی ہیں, وحی خفی وحی جلی, وحی مطلوع وحی غیر مطلوع. وحی جلی قرآن ہے, وحی خفی حدیث ہے, دونوں وحی ہے. وحی مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن ہے, وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی حدیث ہے, دونوں وحی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, تو بات کلیئر ہو گئی. اسی آیت کریمہ کو لے کر کے قادیانیوں نے اپنا بغیلہ بچایا اور کہنے لگے دیکھو مرزا صاحب کی نبوت حق اور سچ ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ثم لقطعنا منه الوتین, ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے. تو اگر مرزا صاحب اپنی طرف سے کچھ کہتے تو اب تک ہلاک ہو گئے ہوتے, ہلاک نہیں ہوئے. پتا چلا صاحب جو کہتے ہیں بالکل حق ہے, نبوت ان کی سچ ہے نا. اب اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھے عالم کے پاس بیٹھنے والا نہیں ہو, ایک انفاق والا حساب کتاب رکھتا ہو تو پھنس جائے گا. مگر اس کا جواب, اس کا جواب یہی قرآن کو دے رہا ہے. قرآن کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ قرآن ریئل نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو ریئل نبی ہو اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو رب کریم اس کی رگے دل کاٹ دے گا. جو نبی نہیں اس کی رگے دل کاٹنے کا کیا سوال پیدا ہو؟ وہ تو چل ہی رہا ہے اسی اندھیرے میں ٹاکم ٹامک تو یہ کھاتے ہوئے, اور تم نبی کی بات کر رہے ہو. فرعون 450 سال 500 سال زندہ رہا اور 350 سال تک ایسا ہیلتھی رہا کہ اس کو چھینک تک نہیں آئی ہے. کیا کرو گے شداد کو؟ کیا کرو گے نمرود کو؟ کیا کرو گے خدائی کے دعوے کرنے والے؟ کیا وہ بھی حق ہو جائیں گے؟ لہذا یہ بات نبیوں کے لیے, غیر نبی کے لیے نہیں ہے, جھوٹے نبیوں کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے. یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے. اگر دیکھیں اس میں آیا ہوا ہے, مقاتل نے فرمایا سبب ذالک ان الولید بن المغیرہ قال ان محمد ساحرہ وقال ابو جہل شاعر وقال عقبہ کاہن. حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے اور ابو جہل وغیرہ کے قول کی بنیاد پر یہ آیت کریمہ اتری تھی. کیا ان لقول رسول کریم کہ وہ مغیرہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ محمد جادوگر ہے, ابو جہل کہتا تھا محمد شاعر ہے, اور عقبہ بن ابی معیط کہتا تھا محمد کاہن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کا رد فرما دیا, یہ تینوں باتیں تم غلط کہہ رہے ہو. اچھا صاحب, اب اس کے بعد ملاحظہ فرماؤ, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ متقیوں کے لیے تذکرہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَمَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِّلْكَافِرِينَ, اور بے شک وہ کافروں پر حسرت و افسوس ہے. وَإِنَّ الْحَقَّ الْيَقِينَ, اور بے شک وہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, بے اسم نہیں پڑھیں گے, بِاسْمِ پڑھیں گے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو, تسبیح پڑھو. تسبیح کے بارے میں حدیث میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ تسبیح بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. اب قرآن پاک کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات ان پہ ان کے تھے, سارے اعتراضات کی دھجی بکھیر دی گئی ہے. یہ قرآن رسول کریم کے اوپر اترنے والا قول ہے, تو مصطفیٰ جو کہتے ہیں
وہ قرآن ہی ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی طرف تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام ہے. اور وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن متقیوں کے لیے تذکرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے زیادہ دیکھو اس کے متقی ہونے کی گواہی دے دو، اس کے متقی ہونے کی گواہی دے دو. اور جو اپنے آپ کو متقی بنتا ہو اگر قرآن کی تلاوت نہ کرتا اس کو کبھی متقی تصور نہ کرنا. اس لیے کہ کثرت قرآن پاک کی تلاوت، تلاوت کلام پاک کی کثرت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب سے بڑا قرب رکھتا ہے، بندہ اپنے رب سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، بڑا گہرا قرب ہے. کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں نا، الفاظ سے خیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پھینکنا، قول کے، اللہ کے اقوال ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی باتیں ہیں. یہ کتنی پیاری بات کی عارف بھی عارف باللہ نے کہ جب میرا دل چاہے تھا کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. اور دو بار کے حدیث جمعے والی یاد کر لیجیے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یوں آج یہ ربہ ہوں، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، وہ مناجات کرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ بھی بولتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی بولتا ہے. بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی الرحمن الرحیم مجدنی، یہ اللہ کا جواب ہو رہا ہے. تو جس بندے کو دیکھو کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اگر مومن ہے تو پھر اس کے متقی ہونے گواہی دے. اس لیے کہ یہ تذکرہ متقیوں کے لیے ہے نا. اور یہ بات بھی ہے کہ اہل مکہ میں سے مصطفیٰ تمہیں جھٹلائیں گے لوگ، تو جھٹلانے دو، دنیا میں کہہ لینے دو، قیامت کے دن کے لیے افسوس اور حسرت ہی ہوگی. اور یہ بھی جان لو وَإِنَّ الْحَقُّ الْيَقِينِ، یقینی طور پر یہ قرآن حق ہے، اس کے اندر کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قیامت تک شبہات نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب یہ باتیں طے شدہ ہیں کہ قرآن تنزیل من اللہ ہے، قرآن حق ہے، قرآن متقیوں کے لیے تذکرہ ہے، قرآن جبریل امین سے کی تلاوت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر اپنے رب کی تسبیح کیجیے. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادری جود و کرم والی و اصحابی بارک وسلم صلوات و سلام علی سیدی اصل رب کریم. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. یا اللہ قرآن